پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سامعین, ہم آج بھی اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے پاکستان کی سیاست, وہاں ہونے والے انتخابات اور اس کے بعد پی ٹی آئی اور اپوزیشن کی جماعتوں کی جانب سے حکومت بنانے کے لیے جدوجہد کوششوں اور آزاد ارکان کے کردار کے حوالے سے. لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان کی بعض جماعتوں اور افراد کی جانب سے اس دعوے کے حوالے سے کہ پاکستان میں جو انتخابات ہوئے ہیں وہ شفاف نہیں ہوئے. ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب سرور باری صاحب, جن کا تعلق میڈم سے ہے, انتخابات کو مانیٹر کرتے ہیں, ان پر نظر رکھتے ہیں اور سب کچھ اس سلسلے میں اپنے ریکارڈ میں رکھتے ہیں. اور ہمارے ساتھ مقتدہ منصور صاحب ہیں, ممتاز سیاسی تجزیہ کار ہیں, پاکستان کی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں. آغاز کروں گا سرور باری صاحب آپ سے. یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں, کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے انتخابات شفاف نہیں ہوئے ہیں, پری پول رگنگ ہوئی ہے, آج بھی بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیر اعلی بلوچستان سردار اختر مینگل نے کہا ہے کہ موجودہ پری پول رگنگ کے الیکشن کرانے پر الیکشن کمیشن اور نگراں حکومت کو ایوارڈ سے نوازا جانا چاہیے. پاکستان کے صوبہ سندھ میں جو جی ڈی اے ہے وہ اس پر احتجاج کر رہا ہے, ایم کیو ایم نے بھی احتجاج کیا, ہر جگہ انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا ہے, اور اپوزیشن کی جو دوسری پارٹیاں ہیں پاکستان مسلم لیگ, نون, ایم ایم اے, اے این پی, آپ کیا کہتے ہیں بحیثیت ایک آبزرور کے آپ نے انتخابات کو دیکھا ہے, کیا واقعی انتخابات شفاف نہیں تھے؟
دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ پولنگ کے دن رات 9 بجے تک کسی بھی سیاسی لیڈر نے, کسی بھی کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ نے, کسی بھی انٹرنیشنل یا لوکل آبزرور نے اور میڈیا گروپ نے یہ اطلاع نہیں دی کہ جو پولنگ کا پروسیس ہے وہ اس میں کوئی گڑبڑ ہے, اس میں کوئی دھاندلی ہو رہی ہے, اس میں کوئی سیریس نوعیت کی جو ہے وہ کچھ انریگولرٹیز یا ان لیگل پریکٹس ہو رہی. 9-10 بجے تک کسی کا کوئی اعتراض نہیں تھا, اسی لیے یورپین یونین, کامن ویلتھ اور فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹورک, جس نے 19,000 آبزرورز ڈپلائی کیے تھے, ان کی فائنڈنگ ہے کہ 2013 کی نسبت 2018 کے انتخابات مجموعی طور پر بہت صاف, شفاف, آرڈرلی, پیسفل اور ڈسپلن تھے. 90,000 سے زیادہ جو 90% سے بھی زیادہ جو پولنگ بوتھ ہے ان سے جو فارم 45 ہے وہ وصول ہو چکے تھے. اور اس کے علاوہ جو معاملہ ہے کہ جہاں تک مختلف سیاسی رہنما اور سیاسی جماعتیں اپنی اپنی سطح پر کہہ رہی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, تو ہمارے پاس بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیٹا ہے. مثلاً بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایم ایل اے کے امیدوار سومرو صاحب کو شکست دی ہے, محمود خان اچکزئی صاحب کو ایم ایل اے کے جو صلاح الدین صاحب ہے انہوں نے شکست دی ہے, اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے 58 قومی اسمبلی کے حلقوں پر پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کو شکست دی ہے. پیپلز پارٹی نے جتنی نشستیں صوبائی اسمبلی میں حاصل کیے ہیں, سندھ کی صوبائی اسمبلی میں, وہ ریکارڈ ہیں, آج تک ان کو اتنی نشستیں نہیں ملی تھی. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں ان کو بھی دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو جماعتوں کی بڑی اکثریت جو ابھی آل پارٹیز کانفرنس جنہوں نے کی ہے ان میں آپس میں ہی ایک دوسرے کو شکست دی گئی ہے. تو ایک منطقی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر کوئی دھاندلی ہوئی ہے تو اس کے بینیفیشریز بھی ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا جوڑے کھڑے تھے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہوا. ہم نے الیکشن کے دن 1550 امیدواروں کا انٹرویو کیا اور ان کی 2/3 سے زیادہ اکثریت نے کہا, یعنی کہ 85% کے لگ بھگ امیدواروں کو انٹرویو کیا, جس میں پی ایم ایل این, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, جی ڈی اے, ایم ایل اے کچھ امیدوار شامل تھے، انہوں نے کہا انتخابی عمل جو ہے وہ بہت اچھا چل رہا ہے، اور الیکشن سے پہلے ہم نے 5,000 پارٹیوں کے آفس بیئرز کو انٹرویو کیا، اور 90% سے زیادہ پارٹی آفیشلز نے کہا کہ الیکشن میں ان کو کسی قسم کی کسی طرف سے ہراسانی اور ہراسمنٹ یا انٹیمیڈیشن کا سامنا نہیں ہے، اور جس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ جو پری پول سچویشن تھی اس میں لیول پلینگ فیلڈ اویلیبل تھا۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے باوجود اگر کہیں پہ ہوا ہے تو الیکشن کمیشن نے پہلی دفعہ 2013 کی بالکل الٹ 70 حلقوں میں دوبارہ کرنے کا اعلان کیا ہے، اور بہت سارے حلقوں میں گنتی ہوئی ہے، اور جہاں مارجن آف وکٹری بہت کم تھا وہاں کچھ رزلٹ بھی
تبدیل ہوئے ہیں جی۔
تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ الیکشن، ابھی جو سابقہ چیف الیکشن کمشنر انڈیا کے تھے وہ کامن ویلتھ کے گروپ کے ساتھ آئے تھے، ان کے مضامین انڈیا میں اپیئر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بہت ہی کریڈیبل انتخاب تھا۔
اچھا، بہت شکریہ آپ کا سرور باری صاحب، آپ نے زحمت فرمائی۔ یہ بتائیے مقتدہ منصور صاحب کی اس وقت جو صورتحال ہے ملک میں سیاسی، ایک جانب پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ تو آزاد امیدواروں کو بھی اپنے اندر ضم کر رہی ہے، ایم کیو ایم نے بھی اب ان کے ساتھ تو جانے کا اعلان کر دیا ہے، قیوم پاکستان مسلم لیگ قاف بھی ان کے ساتھ جا رہی ہے، تو آپ کیا صورتحال بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس وقت خاص طور پر وفاق میں اور پنجاب میں؟
دیکھیے، سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو بات ابھی سرور باری صاحب نے کہی ہے، انتخابات کے اندر جو بظاہر والا معاملہ ہے وہ تو ہمیں پروسیس کے اندر تو کہیں نظر نہیں آتی دھاندلی، لیکن جس طرح سے بعض تنظیمیں ہمارے سامنے آئی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے، اور اس کو اگر ہم ووٹ کو دیکھیں، مثال کے طور پر ایک تحریک لبیک کے نام سے آئی، اس تحریک لبیک کے اگر ووٹوں کو دیکھے تو اس نے مسلم لیگ نون کو خاصا نقصان پہنچایا ہے، اور اس نے سندھ کے اندر بھی بلاول کی سیٹ پر نقصان پہنچایا ہے، ایم پی ایم کے فاروق ستار کو نقصان پہنچایا ہے، پھر جو بنائی گئی تھی پاکستان سرزمین پارٹی، پاک سرزمین پارٹی، اس نے ایم پی ایم کو کافی حد تک ڈینٹ پہنچایا کیونکہ وہ ایم پی ایم سے ٹوٹا ہوا دھڑا تھا
جی۔
یہ جو پوری صورتحال سنیاریو ہے اس نے پورا کا پورا نظام جو ہے وہ اپسیٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ اب آئیے آپ کے سوال کی طرف، تو سوال کا آپ کا جواب یہ ہے کہ تبدیلی بہرحال آ رہی ہے، اور 18 سے 30 سال عمر والا جو نوجوان ہے وہ بھی جو ہے وہ ان سابقہ پارٹیوں سے کافی حد تک جو ہے وہ بدل ہوا ہے، ان کی کارکردگی سے بدل ہوا ہے، خاص طور پر اربن سندھ کے اندر ایم پی ایم کی جو 30 سال کے دوران کارکردگی رہی ہے، انہوں نے جن بنیادوں پر وہ وجود میں آئے تھے ان کو انہوں نے پورا نہیں کیا، تو وہ اب نوجوان دیکھتا ہے کہ اس کے لیے روزگار مسئلہ ہے، اس کے لیے تعلیمی اداروں میں داخلوں کا مسئلہ ہے، اس کے لیے ایک بہتر انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے، تو وہ تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، تو وہ اس نے جو ہے بھی ووٹ اگینسٹ دیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ ووٹنگ کے دن جو ہے وہ اس کا بڑا کردار رہا ہے 18 سے 20-30 سال کے والا نوجوان جو ہے
جی،
تو یہ صورتحال تبدیل ہو گیا۔ لیکن ایم کیو ایم کا جانا جو ہے مجھے بڑی حیرت اس بات پر ہے کہ اسی ایم کیو ایم کو ریپلیس کیا ہے تحریک استقلال، تحریک انصاف نے، اور تحریک انصاف نے جس کو ریپلیس کیا ہے اب وہ اسی کے ساتھ مل کر جو ہے حکومت سازی کی بات کر رہے ہیں، تو وہ جو تصور ہے یا ووٹرز نے کراچی کے، حیدرآباد کے، ہربن سنگھ کے تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے اگینسٹ ایم پی ایم، یعنی ایم پی ایم کی 30 سالہ اجارہ داری کو توڑا ہے، تو اب اسی کو اسے ایم پی ایم کو شامل کر رہے ہیں، تو وہ ایک چیز جو ہے وہ ایک منطقی طور پر سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔
اچھا، ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا، اور سامعین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہمیں فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں اور فری کال کر کے بھی ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے سائر افضل تارڑ صاحبہ نے، پی ایم ایل این کی رہنما ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ کس بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہی ہیں، اور آپ کا جو الائنس ہے وہ کس بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پنجاب میں بھی آپ حکومت بنا سکتے ہیں اور آپ وفاق میں بھی اپنے امیدوار پٹ اپ کر رہی ہیں؟
شکریہ جی، یہ جو بات یہاں ہو رہی تھی، پہلے میں اس بات کی طرف آؤں گی کہ دھاندلی کے الیکشن والے دن، دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کے،
जी
इलेक्शन में
आपकी आवाज बहुत कट रही है, बहुत खराब है। हम आपको दोबारा डायल करते हैं, आप प्लीज बंद कीजिएगा टेलीफोन। इतनी देर में हम गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ तो
अभी आवाज आ रही है आपको?
जी अब आ रही है, अब आ रही है, फरमाइए जी।
हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि इलेक्शन वाले दिन
जी
जो पोलिंग एजेंट्स थे उनको बिल्कुल भी पूरा जो इलेक्शन प्रोसेस था जहाँ पर्ची कट रही थी, जहाँ बैलेट बॉक्स हमेशा बाहर रखते हैं और एजेंट्स के सामने रखते हैं, उसके बाद जब काउंटिंग शुरू हुई, मतलब 50% मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एजेंट्स को बाहर निकाल के और डब्बे उठाए गए, उन डब्बों की सील बंद करते हैं सुबह एजेंट्स के सामने, और जब उनको खोलने लगते हैं तो तब भी दिखाते हैं। बहरहाल ये एक लंबी स्टोरी है, मीडिया पे कुछ नहीं आ रहा, लेकिन ये जो भी हुआ, अब आप देखें कि आपने मुझसे सवाल किया, हम इसलिए कह रहे हैं कि असूली तौर पे, इखलाकी तौर पे PMLN लार्जेस्ट पार्टी है पंजाब में, तो हुकूमत बनाने का जो एक हक है या जवाब है वो हमारे पास है। अब जो हो रहा है, हर वो बंदा जिसको खान साहब गालियां निकाल रहे थे, आज वो उनके एलाय बन रहे हैं, और MQM को ये कहते थे, अब मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, अभी इन्होंने कहा है कि जो मर्जी हलका खोलें, लेकिन लाहौर के हलके में इन्हीं के वकील ने कादर सीख के मुकाबले में आके कहा है कि हमने हलका नहीं खुलवाना, 500 वोटों का फर्क है, और खान साहब ने कहा है जो मर्जी खोलें। तो पंजाब में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो आजाद उम्मीदवारों की मंडी लगी है और जिस तरह से उनको डराया धमकाया जा रहा है, वो मोटरवे पे होते हैं, वो मिलने के लिए आ रहे होते हैं हमजा शहबाज को, शहबाज शरीफ को, तो उनको टेलीफोन आ जाते हैं कि खबरदार बनी गाला जाओ। मतलब अभी अमजद खोसा साहब डेरा गाजी खान से PMLN के टिकट पे थे, उनको डराया, उनको कहा कि नहीं तुमने इस टिकट पे नहीं लड़ना, वरना वो आजाद लड़े, उन्होंने पार्टी से वादा किया कि मैं आके ज्वाइन करूंगा, उनके साथ क्या हुआ वो मैं नहीं बताती। ये जो आजाद उम्मीदवार जा रहे हैं ना, आप इनमें से किसी को पूछें कि ये नया पाकिस्तान बनाने के लिए कितने कौन की मर्जी से जा रहे हैं। मतलब 10 लोगों का पंजाब में मुझे पता है कि जिन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं और हम आपके साथ मिलना चाहते हैं, और उसके बाद उनको रास्ते में डराया धमकाया गया और कहा कि नहीं तुमने PTI को। परवेज इलाही साहब, परवेज इलाही, काप लीग और इस तरह के लोग जो हैं, जो हमेशा से नोन है, सारी दुनिया को पता है कि ये किसके लोग हैं, तो जाहिर है वो जब किसी की तरफ से आते हैं तो पता तो चलता है।
अच्छा, तो ये बताइए कि आप क्या वाकई इस पोजीशन में हैं कि आप विफाक में भी अपने कैंडिडेट पुट अप कर सकती हैं उनके मुकाबले पर, PTI वालों के मुकाबले पर?
जी बिल्कुल, देखिए अभी तो फैसला हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर PMLN से, स्पीकर पीपल्स पार्टी और PMMA से अपोजिशन इकट्ठी है, इनको विफाक में अभी चीजें नहीं हो रही, हालांकि बहुत ताकतें इनके साथ मेंबर मिलवा रहे हैं और जहाज भर भर के जा रहे हैं, और वो तमाम लोग जिनको खान साहब कहते थे कि इनके साथ बात, सियासत दूर की बात, इनके साथ बात करने से मैं मतलब ये इस चीज को तरजीह दूंगा, वो बात नहीं करते थे, उनको जो जाता है उसको वो PTI का मफरल पहनाते हैं और उसके बाद वो बंदा पाक साफ उठे और वो उनकी फैक्ट्री में जो ड्राई क्लीनिंग का एक लगाव है तो वो हो जाता है। तो वफात में इंशाल्लाह जो अपोजिशन इकट्ठी हो रही है, आप देखिएगा ये चीज इतनी आसान नहीं होगी। और अब आप अगर गौर करें, पीपल्स पार्टी को भी इन्होंने लेट नाइट सीटें दी, ANP को भी एक दी, असल में ये अब GDA किसने खड़ा किया, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस किसने बनाया और किसके खिलाफ बनाया, अब वो भी रो रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे साथ जाती हुई है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें जो है ना, ये सारा कुछ इंशाल्लाह ताला महीने दो में, लेकिन जाफरी साहब असल बदकिस्मती जो मुझे लग रही है वो ये लग रही है कि 70 साल में बजाय इसके कि हमारे हालात बेहतर होते, हमने 2-3 टर्म्स भी पूरी की, लेकिन बदकिस्मती से बजाय 10 कदम आगे जाने के हम 50 कदम पीछे आ गए।
अच्छा, हमें इस वक्त जी
इलेक्शन के बाद
जी हमें साथ ज्वाइन किया है PTI के रहनुमा है शौकत यूसुफ़ज़ई साहब। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, ये बताइए कि जिस रफ्तार से आज़ाद उम्मीदवारों को लाया जा रहा है या वो आ रहे हैं PTI में, आपके साथी हैं, कलीग है जहांगीर तरीन साहब, जहाज लेकर जाते हैं, आ जाते हैं, जब वो आपके साथ शामिल होते हैं तो वो अपने तौर पर आते हैं, लेकिन जब यही काम दूसरी पार्टियां करती हैं तो आप कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। क्या जस्टिफिकेशन है इसका आपके पास? शौकत यूसुफ़ज़ई साहब लाइन पर हैं जी, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। जब तक हम अपने कॉलर्स को लेते हैं, हमारे साथ तो जुल्फिकार साहब है पिशावर से। जी जुल्फिकार साहब,
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
वालेकुम भाई,
फरमाइए।
इस जो हुआ था इलेक्शन, इसमें एक ड्रामा ही तब्दीली हुआ था जो है ना
जी।
हम सब जो है ना गए थे, जो बिलावल को सब देते हैं हमारे घर वाला।
आप तो कहना क्या चाह रहे हैं, फरमाइए।
जी जी, तो बाबा ने जब वोट डाला, मैंने शाम को उसको बताया कि आप बाबा, आपने को किसने किसको वोट दिया? उसने कहा कि मैंने बैट को मारा है सारे को।
अच्छा।
तो जब मेरे माँ आ गया ना, उसको मैंने बता दिया कि अम्मी आपको
ये आप कहानी क्या सुना रहे हैं, आप बताइए कहना क्या चाह रहे हैं आप। हेलो जी, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, आपकी लाइन खराब हो रही थी उस वक्त, फरमाइए। मेरा सवाल आपने सुन लिया था?
नहीं, नहीं, नहीं।
मेरा सवाल ये था कि इस वक्त जिस तरह से आजाद उम्मीदवार पीटीआई में आ रहे हैं, एमक्यूएम के साथ भी आपने हाथ मिला लिया, जिनको किसी जमाने में आप अपने बराबर नहीं समझते थे, उनसे बात नहीं करना चाहते थे, जहांगीर तरीन साहब जो आपके साथी हैं, जहाजों में लेकर आ रहे हैं आजाद उम्मीदवारों को जो कैंडिडेट मुंतखब हुए हैं, इसको आप क्या कहेंगे? इसलिए कि जब यही काम पीएमएलएन वाले करते थे तो आप कहते थे हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। अब उनका कहना यह है कि आप बाकायदा खरीदारी कर रहे हैं आजाद उम्मीदवारों की, आप क्या क्या जवाब इसका क्या कहेंगे आप?
बिस्मिल्लाह, देखिए जब हुकूमत बनती है ना तो आजाद उम्मीदवार कोशिश करते हैं कि वो अपने हल्कों के लिए काम करें, तो वो हुकूमत को ज्यादा तरजीह देते हैं। जहां तक एमक्यूएम की बात है, आपको पता है कि वो एमक्यूएम नहीं गई जिससे हम तनकीद करते थे, वो जो अल्ताफ हुसैन साहब जिसको लीड करते थे, जो जिस तरीके से वो चला, वो एमक्यूएम पाकिस्तान है जिसको कोई और लीड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये बात तो कहना मुनासिब नहीं होगा कि एमक्यूएम पे हम एतराज करते थे। उस वक्त कुछ और थी कराची में, जो हालात थे सबसे सामने है, लेकिन अब काफी तब्दीली आ गई है कराची के अंदर भी, सिंध के अंदर भी, और लोग आजाद हो रहे हैं। लोगों आजादाना वो वोट दिया है, अगर लोगों ने उनको मुंतखब किया है तो हम कौन होते हैं कि हम कहेंगे कि हम इनको नहीं मानते। लेकिन ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए पाकिस्तान में, और ये पहली दफा काफी हद तक फेयर एंड फ्री हुए हैं। ये का दुखा मैं नहीं कर सकता, लेकिन ओवरऑल मजमू तौर पर बड़े अच्छे इलेक्शन हुए हैं, और उसका नतीजा भी आप देख रहे हैं, इंशाल्लाह स्टेबिलिटी आएगी और मेच्योरिटी आएगी। ये मैं आपको बताऊं कि
अच्छा, मेरा सवाल जो है शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जो पीएमएलएन वाले या जो आपके अपोजिशन में बैठे हुए हैं लोग, वो ये कहते हैं कि आप पीटीआई बाकायदा खरीद व फरोख्त करिए, जहांगीर तरीन साहब जाते हैं जहाज में लेकर आते हैं आजाद उम्मीदवारों की, आप इसके बारे में क्या कहेंगे?
देखिए, खरीद व फरोख्त, क्योंकि ये लोग खुद आदत है ना खरीद व फरोख्त की, ये माजी में खरीदते रहे हैं, तो ये हर एक तो शक करते हैं। आपको पता है इमरान खान ने अपने 20 मेंबरान असेंबली को इलेक्शन के कुछ दिन पहले पार्टी से निकाल दिया था। तो ये कहना कि जी हम खरीदेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता है। फिर इमरान खान वो शायद हुकूमत ही ना बनाए अगर ये सूरत हाल पैदा हो जाए तो। देखिए, इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा इशू करप्शन का है, अगर हम इसको नंबर वन इशू नहीं लेते तो मेरा ख्याल से ज्यादा होगी। एक अगर इमरान खान इस मुल्क पे एहसान कर दे और हुकूमत बना के फिर करप्शन रोक ले तो बाकी इसका ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। लेकिन हर इदारा का शिकार है, आप
रेलवे मेरा सवाल ये है, देखिए वो तो बात की बात है, मेरा सवाल ये है कि जो काम दूसरे करते थे आप क्रिटिसाइज करते थे, वही काम अब आप कर रहे हैं, उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे?
नहीं, हमने क्या किया है, अगर हम आजाद उम्मीदवारों को दावत दे रहे हैं कि वो आके हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाए, तो ये तो जमहूरियत है।
तो आप दावत देकर मेहमान को लेने भी जाते हैं जहांगीर तरीन साहब अपने जहाज पर, उनको लेकर आते हैं,
جہانگیر ترین صاحب کوشش کرنا ہوتا ہے پارلیمانی سیاست میں، یہی ہوتا ہے کہ آپ رابطہ کریں، لوگوں کو کنوینس کریں، یہی ہو رہا ہے نا، اور کیا ہو رہا ہے؟ مطلب اب کسی کو شک پڑ رہا ہے کہ جی پیسے خریداری ہو رہی ہے، تو چونکہ وہ ماضی میں کر چکے ہیں، وہ تو کریں یا نہ کریں ان کو تو یہی نظر آئے گا نا کہ یہی ہو رہا ہے۔ دیکھیں آج آپ کو پتا ہے کہ ہمارے خلاف جن لوگوں نے الیکشن لڑا ہے انہوں نے کروڑوں روپے لگائے ہیں، جبکہ ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ کتنے لگے ہیں تو میرے 2.5-3 لاکھ روپے لگے ہیں، تو میں اب کیا کروں، میں کس طرح اس کو بتاؤں؟ وہ کہتے نہیں ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ بھائی سوال کیسے پیدا نہیں ہوتا، میرے پاس تھے ہی نہیں، میں نے یہی لگائے ہیں مشکل سے، اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن ہم جیتے ہیں، اس کے باوجود جیتے ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف 15-15 کروڑ 16-16 کروڑ روپے لگائے ہمارا، اس سے
اچھا آپ کے نمبر پورے ہو گئے وفاق میں اور پنجاب میں؟
پنجاب میں ہم اوور میجورٹی ہو گئے ہیں، ہمارے پاس بالکل نمبر بھی پورے ہو گئے ہیں اور مرکز میں بھی نمبر پورے ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بہترین حکومت ہوگی۔ ایک دفعہ عمران خان حکمرانی شروع کرے اس ملک کے بعد دیکھیں گے، چین دیکھیں گے، لوگ خوش ہیں، لوگوں کے چہروں پہ رونق آ گئی ہے، امید آ گئی ہے پاکستان کے اندر، وہ لوگ جو الیکشن کے بعد لے کے پھر بےچاروں کے چہرے مرجا جاتے تھے ان لوگوں حکمرانوں کے، یہ دیکھے اکیلیاں دیکھے، اب تو دیکھے نا لوگوں کو امید ہے کہ عمران خان آئے گا کیا تبدیلی لے کر آئے گا، تو بات بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اسٹیبل گورنمنٹ آ جائے اور ایک اچھی اکنامک پالیسی دے اور لوگوں کو روزگار ملے، خوشحالی آئے، ترقی آئے، یہ چیزیں جو ہے یہ پاکستان کا انتظار کر رہی ہے، ان شاء اللہ ہم آپ کو ثابت کرتے رہیں گے۔
جی بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب آپ کے وقت کا۔ اور سامعین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ فیس بک پر اس وقت ہمیں بے شمار لوگ کلک کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اپنے کمنٹس بھیج رہے ہیں، میں چند نام آپ کو بتا سکتا ہوں، شیر زبان صاحب مندو خیل سے ہیں، سردار الدین صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آصف خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ذاکر خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، غلام نازک صاحب ہمارے ساتھ ہیں، یہ تمام لوگ ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک ٹیلی فون پر بھی کالر ہیں ہمارے سردار ارشاد صاحب ریپٹبا سے۔ جی سردار ارشاد صاحب فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔
اسد یار 10 الیکشن میں نے دیکھے زندگی میں، تو سب سے پہلا یہ الیکشن فیئر ہوا ہے، جو کہتے ہیں رزلٹ نہیں دیے گئے، رزلٹ کارڈ نہیں دیا گیا، تو ادھر دیکھا انہوں نے جب عمران خان کی حمایت زیادہ ہے، پی ٹی آئی کی حمایت زیادہ تھی، تو پولنگ بوتھ سے باہر نکل گئے اور رزلٹ انہوں نے دیا ہی نہیں۔ اور دوسرا یہ میرے گھر میں 5 ووٹ ہیں جی، تو میری وائف دوسری طرف تھی، لیکن میری بیٹیاں اور بیٹے جو کہتے تھے کہ بھائی پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے، اب دھاندلی کرتے تو چیف الیکشن صاحب کا بھائی، سکا بھائی کھڑا تھا الیکشن میں، تو چند ووٹوں سے آ رہا ہے تو ان کو ووٹ ڈال دیتے، یہ دھاندلی کا صحیح ذکر کر رہے ہیں۔
بہت شکریہ آپ کا سردار صاحب۔ سردار صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور اب ہم ایک بریک لیں گے، اس بریک کے بعد پھر اگلے موضوع کی جانب جائیں گے۔
ریڈیو پروگرام سدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے، یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork۔
ویلکم بیک صاحب، اب ہم گفتگو کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے برطانیہ میں کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ ایک خط میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کو اور ان کے خاندان کو جان کا خطرہ ہے، اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ذوالفقار احمد بھٹہ صاحب موجود ہیں، جو لا ایکسپرٹ بھی ہیں اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور کرنل انعام صاحب بھی ہیں جو کہ بار ایکٹیوسٹ ہیں۔ آغاز کروں گا آپ سے کرنل انعام صاحب، یہ کیا قصہ ہے، کیا کس قسم کے خطرات ان کو لاحق ہیں؟
دراصل ان نے چند دن پہلے ان کے پاس لاپتہ افراد کے مقدمات سے ان کے ہاں زیر سماعت، جس کے اندر انہوں نے ایک آبزرویشن دی اور انہوں نے کہا کہ میں چیف آف آرمی اسٹاف سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے محکمے کی طرف دیکھیں کہ ان کے محکمے کے لوگ اور ان کے ماتحت جو ایجنسیز ہیں وہ لوگوں کے اغوا میں ملوث ہیں، ان کو روکا جائے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے جو لوگ ہیں ایجنسیز کے وہ عدالتوں کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی مرضی کے بینچز بنواتے ہیں، اور اس لیے انہیں روکا جائے۔ اور انہوں نے ساتھ ایک دفعہ اور اس سے پہلے بھی ایک کیس میں وہ کہہ چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے میں بھی لاپتہ کر دیا جاؤں اور مجھے بھی پتہ نہ چلے، اور یہ وہ بات کہہ چکے ہیں، اور یہ دیکھا جائے تو کسی حد تک صحیح بھی ہے کیونکہ ہم وہ لوگ جو ہیومن رائٹ کیسز میں لاپتہ افراد کے کیسز کو پرسو کرتے ہیں ان سب کو یہ خدشات لاحق ہوتے ہیں اور ان سب کے ساتھ یہ واقعات ہوتے ہیں، ان کی گاڑیوں جلا دی جاتی ہیں، ان کے بچوں پر حملے ہوتے ہیں، ان کو زخمی کر دیا جاتا ہے، یہ بے شمار واقعات ہو چکے ہیں۔ ان تمام ممبرز کے ساتھ جو ان مقدمات کی پیروی کرتے ہیں، یہ ہیومن رائٹ کے کیسز کی وہ پیروی کرتے ہیں۔
جی اچھا، ذوالفقار احمد بھٹا صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے سلسلے میں یعنی جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے خلاف اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل میں اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے اپنی رہائش گاہ کی تزئین و آرائش کے لیے سرکاری خزانے سے رقم خرچ کرنے سے متعلق ریفرنس کی سماعت جاری ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو آئی ایس آئی کے بارے میں کہا تھا اس پر پاک فوج نے ریکویسٹ کی تھی اور ان کو ایک شو کاز نوٹس سپریم کورٹ نے اس سلسلے میں دیا تھا اور کہا تھا کہ 28 اگست تک وہ اپنا جواب اس سلسلے میں داخل کریں۔ ان معاملات کا کتنا آپ کے خیال میں دخل ہے اس صورتحال میں؟
دیکھیں، سب سے پہلے میں جو آپ کے بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو تمام اسٹیپ لیے جا رہے ہیں وہ بہت ہی ایک عجیب انداز میں یہ کام شروع ہوا ہے۔ کسی بھی ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہوتی ہیں وہ کوشش ہمیشہ یہی کی جاتی ہے کہ ان کے نام اخباروں میں یا میڈیا جو بننا ہے اور کسی حوالے سے اور کسی اس میں نہ آئے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایسے نوٹس ایشو کر کے اور ایسے حالات پاکستان میں پیدا کر دیے گئے ہیں کہ لوگوں میں بہت اشتعال پایا جاتا ہے۔ خاص طور سے میں نے یہ دیکھا کہ جس دن یہ ہیئرنگ تھی تو بہت دور دراز سے وکلا کی بڑی تعداد سپریم کورٹ کے اندر موجود تھی اور وہ لوگ مجھے خاصے ایموشنل نظر آ رہے تھے، اور یہ وہ لوگ نہیں تھے کہ جو کسی بھی لحاظ سے متعلقہ جج صاحب کے ساتھ اٹیچ ہو، لیکن ایک جنرل ایک ان کا ویو یہ تھا کہ بھائی ایسی کوئی چیز جو ہو رہی ہے، مطلب لوگوں کا اس پر ایک غصے کا اظہار ہو رہا تھا۔
کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں بھٹا صاحب کہ جو ان پر مقدمہ چل رہا ہے یا جو ریفرنس دیا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ غلط ہے؟
دیکھیں، جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، فوری طور پر ان کے دو اپلیکیشنیں وہاں لگائی گئی تھیں جس میں سے غالباً اس میں سے ایک سب سے امپورٹنٹ اپلیکیشن تھی کہ انہوں نے جیسی ریفرنس شروع ہوا تو میں وہاں موجود تھا اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے جو اپلیکیشن لگائی ان کے وکیل صاحب نے، اور یہ آرگیو کیا کہ باقی دس ججز کی بھی تفصیل منگوائی جائے کہ کن کن جو باقی ججز کی اس جو مکانات پر یا جو ان پہ خرچے ہو رہے ہیں جس کو کہ اس وقت ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اب یہ جو بات ہے جو ایک اماؤنٹ شو کی جا رہی ہے کہ غالباً 80 یا 90 لاکھ یا جو بھی ہے، اب بات یہ ہے کہ جب ایک بات بہت زیادہ جسٹیفائی کرتی ہے کہ اگر آپ کسی شخص کے اوپر کوئی الزام لگانے جا رہے ہیں کسی اماؤنٹ کا، تو آپ یہ ضرور دیکھیں گے کہ آیا باقی جج صاحبان نے اس سے تجاوز کیا یا باقی جج صاحبان نے کبھی وہ رقم نہیں دی۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ باقی جج صاحبان کے مکانوں پہ اس سے زیادہ پیسہ لگتا ہے یا ویسے ہی اماؤنٹ خرچ کی جاتی ہے، تو پھر آپ کسی بھی صورت میں اس گراؤنڈ کے اوپر کسی کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے۔ وہ اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی گئی، اس سے بھی لوگوں میں بڑا اشتعال پیدا میں دیکھ رہا تھا۔ جو نوائز وہاں بیٹھے ہوئے تھے بہت ہی عجیب سے، اور حتیٰ کہ نوبت پھر یہ آئی کہ سیکنڈ ڈے جب چلا تو پھر وہ ایک لمبا ایڈجورنمنٹ بیچ میں آ گیا۔ اور سب سے جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو بات جا رہی ہے جس میں الزامات کچھ لگائے گئے ہیں اس کو بڑے ڈفرینٹ انداز میں خاموشی کے ساتھ دیکھنا چاہیے تھا، اور اتنا شور نہیں ہونا چاہیے تھا جس طرح پاکستان میں ہو گیا، اور ان نوٹس دینے سے اور بات پھیل گئی، اور خدا نہ خاصا ذرا سا بھی اگر معاملات کسی طرف چلے جاتے ہیں جو جن خدشات کا وہ اظہار کر رہے ہیں کوئی بھی بات ہوتی ہے۔ لیکن یہ معاملات جو ہے یہ پاکستان کے موجودہ حالات ایسے ہیں، بین الاقوامی طور پر جو حالات ہیں بین الاقوامی دہشت گردی کے وہ بھی ایسے ہیں کہ اس میں کوئی بھی کوئی بات کی جا سکتی ہے کوئی صورتحال، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع نہیں تھا کہ ایسی نوٹس ایشو کیے جاتے جہاں اس انداز میں ان معاملات کو ڈیل کیا جاتا اور خاموشی اختیار کرنا زیادہ بہتر تھا۔
اچھا، ہمارے ساتھ رہیے گا آپ دونوں، آپ بھی بھٹا صاحب اور کریں نام صاحب، آپ بھی ہمیں جوائن کیا ہے، بیرسٹر امجد ملک صاحب نے لندن سے۔ بیرسٹر امجد ملک صاحب، آپ ایک ایسے وقت میں جبکہ پاکستان میں نئے انتخابات ہوئے ہیں، ایک نئی حکومت بننے والی ہے، لیکن چند روز قبل جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جن کمنٹس کا اظہار کیا اس کے بعد اب جو ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک میں جوڈیشری کے لیے کیا حالات تو خراب ہو رہے ہیں؟
یہ کہنا تو مشکل ہے کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، لیکن اگر آپ پرٹیکولر جج کے بارے میں بات کریں
جی،
تو جس طرح سے وہ ووکلی کہہ رہے ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ٹپ آف دی آئس برگ جو لوگوں کو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، انہوں نے تو آپ اس کو ان کی نائیونیس کہیں کہ وہ باہر میں آ کے اس کے اوپر خطاب بھی کیا ہے اور اس کے اوپر ووکلی بول بھی رہے ہیں، اپنے فیصلوں کے ذریعے بھی بول رہے ہیں، تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ کیونکہ ایسے وقت میں جب کہ इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले लोगों और फ्री सोच और आजाद सोच रखने वाले लोगों की हौसला शिकनी की जा रही है। बदकिस्मती से ये काम ऐसे जजों की मौजूदगी में हो रहा है जो बादियुल नजर में पीसीओ जज रहे हैं और वो ड्राइविंग सीट पे हैं। तो ऐसे में हर चीज मुमकिन होती जा रही है, जैसे कि पनामा में आने वाले जज का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन इस जज का जो है फटाफट केस चल रहा है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में। हिस्ट्री देखे तो 73 के आइन के बनने के बाद आज तक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से आज तक कोई जज फारिग नहीं हुआ। शेख शौकत का मुझे जो याद पड़ता आखिरी मुकदमा, इस जज के मुकदमे को अबरतनाक सजा वाला मुकदमा बनाने की कोशिश की जा रही है। फिर पता नहीं लग रहा स्ट्रेटेजी इतनी जल्दी से चेंज हो रही है, तो मेरे ख्याल में जजों को कॉशियस अप्रोच अख्तियार करनी चाहिए। अगर उन्होंने कुछ चीजें कह भी दी हैं, अगर थोड़ा ओवरस्टेप भी किया है, तो उसको कानूनी दायराकार में वो अपने मुकदमे अपने महकमे की हद तक उसको लेके आए, उस जज की दादरसी करें। अगर अच्छा। उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है या डाला जा रहा है, अगर वो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस बनने के राइटफुली ओहदे आ रहे हैं लाइन में, तो उनके साथ मुकालमा करें जजेस, सीनियर जजेस उनके साथ बेहतर तरीके से अपना बात बेहतर करें। अब पाकिस्तान में हसास अदारों के को अगर आप पार्टी बनाएंगे और वो ऑलवेज हालते जंग में होते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल होता है कि आप हसास अदारों के अगर खिलाफ पार्टी हैं तो वो आप कहीं किसी मकाम पे कोई साफ नाम की चीज आपको मिले बड़ा मुश्किल होगा।
सही।
इस जज के साथ जो वो कह रहे हैं वो बादियुल नजर में ठीक है, उनकी जान को उनके बच्चों को, जाहिर है जब आपके आप एक इतनी बड़ी जो है ऑपोजिशन अपने जिम्मे ले रहे हैं तो जाहिर है वो खतरात उनको होंगे, लेकिन ये चीफ जस्टिस और ब्रदर जजेस का काम है कि उनके ग्रीवेंसेस को
दूर करें,
कानून के दायरे में रहते हुए उसको एड्रेस करें।
अच्छा, मेरी जी मेरी आपसे कुछ देर पहले बात हुई थी जो पाकिस्तान के केयर टेकर वजीर कानून और वजीर इत्तलात हैं अली जफर साहब, और मैंने उनसे यही सवाल किया था कि एक सिटिंग जज को खतरात हैं, तो उन्होंने इसके बारे में जो जवाब दिया मैं चाहता हूं आप साहिबान सुन लें ताकि फिर मैं आपके कमेंट्स भी ले सकूं।
जी देखें, जब भी कोई पाकिस्तान का शहरी चाहे वो जो भी हो कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है, तो पुलिस जो है वो बिल्कुल उसको इन्वेस्टिगेट करती है और फिर उसके बाद जो मुनासिब इकदाम करने हों वो करती है। तो जब एक जज साहब इस तरह बात करें तो फिर उसको और भी गौर व फिक्र करना पड़ता है। उनकी जो ये बात थी उन्होंने तफसीलात तो नहीं बताई कि क्या उनको थ्रेट है या कहाँ से थ्रेट है। उन्होंने बयान जरूर दिया है, उसके ऊपर उन तक जो अथॉरिटीज हैं वो जरूर जाके उनसे पूछेंगी और पूछ रही हैं। लेकिन इतना बता दूं आपको बैकग्राउंड इसकी थोड़ी सी, बैकग्राउंड ये है कि उनके खिलाफ एक आपको इल्म होगा कि रेफरेंस चल रही है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में। उन्होंने कुछ पहले भी ऐसी बयान दिए थे जिसके बाद उनको एक और नोटिस हो गया था सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की तरफ से। तो ये उसी बैकग्राउंड में हो सकता है कि उनकी ये स्टेटमेंट आई है, लेकिन बहरहाल उसकी तहकीकात करना ज़रूरी है और उस तक उसकी जड़ तक पहुंचने की ज़रूरत है कि क्या असल मामलात हैं और कहां से थ्रेट उनको आ रही है। तो ये इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है इस पर, उसको जब तक पता नहीं चलेगा कि कहां से थ्रेट है, क्या थ्रेट है, असल मसला क्या है, तो फिर उसके मुताबिक ही अगर थ्रेट वाकई जेन्युइन है और उनके खदशात दुरुस्त हैं तो फिर उनको सिक्योरिटी मजीद उसके मुताबिक फराहम करने की जरूरत पड़ी तो वो ज़रूर होगी। लेकिन जिस तरह आपको पता है कि अभी तो सिर्फ एक बयान आया है, एक स्टेटमेंट है उनकी, तो जब तक पता ना हो उसकी डिटेल्स तो सिक्योरिटी उसके पता करने के बाद ही फराहम की जा सकती है।
जी करें नाम साहब, क्या उन्होंने अभी तक इस बयान के अलावा प्रॉपर अथॉरिटी से रابطہ नहीं किया है
कि वो जी प्लीज कि वो जो रेफरेंस उनके खिलाफ था ना जो उनपे है अपने घर की सरकारी घर की मरम्मत कराने के बारे में
जी।
उस रेफरेंस में उन्होंने दो दरख्वास्तें दायर की थी। एक दरख्वास्त ये थी कि हमारी आला अदलिया के वो कौन से जज साहबान हैं جنہوں نے اپنے ذاتی گھروں کو سرکاری گھر ڈکلیئر کروا کر اس کے اوپر حکومتی خزانے سے اخراجات کیے اور ان کی رینوویشن کروائی. انہوں نے کہا جی وہ مجھے لسٹ پرووائڈ کی جائے. اور دوسرے وہ لوگ جو سرکاری گھروں میں رہ رہے ہیں اور اس کے باوجود وہ ہاؤس رینٹ بھی لے رہے ہیں ساتھ, انہوں نے کہا اس کی لسٹ بھی پرووائڈ کی جائے. یہ دونوں جرم جو یہ سنگین جرم میں آتے ہیں کہ آپ ذاتی گھر کو سرکاری ڈکلیئر کریں اور اس کے اوپر گورنمنٹ خزانے سے, اور چیف جسٹس صاحب وہاں پر تھوڑے سے انکلائن بھی تھے, وہ سنی جب اپلیکیشن, لیکن اس موقع پر جسٹس کھوسا صاحب نے مداخلت کی اور انہوں نے کہا جی دونوں درخواستیں ابھی مسترد کر دی جائیں, اور دونوں درخواستیں مسترد کی گئیں. جبکہ آرٹیکل 19A کے تحت اٹ از رائٹ آف ایوری سٹیزن, ہر شہری کا حق ہے کہ وہ کوئی بھی انفارمیشن لینا چاہے وہ لے, ان کو دینا چاہیے تھا, یہ اس کیس سے منسلک ہے. اور دوسری بات, شوکت عزیز صدیقی صاحب کا یہ الزام لگانا کہ ادارے مداخلت کرتے ہیں, تو میں نے اس ریفرنس کے دوران ہی جناب چیف جسٹس صاحب سے یہ درخواست کی کہ جناب 2012 سے میرے 5 ریفرنسز پینڈنگ ہیں اور اس میں وہی 5 ججز ہیں جو آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان پر الزام بھی یہی ہے کہ وہ ملٹی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر ججز کی یہاں سے ٹرانسفر ہوتی ہے ایک بینچ سے دوسرے بینچ پہ مقدمات کی سماعت کے دوران, اور ایک ایسا کیس تھا جس کے دوران 12 جج تبدیل ہو گئے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ یہاں سے جو مقدمات پنڈی میں زیر سماعت ہوتے ہیں وہ غیر قانونی طور پہ بغیر اطلاع کیے لاہور ٹرانسفر ہو جاتے ہیں, پھر وہاں سے مقدمات گم ہو جاتے ہیں اور 2-2 سال تک ان مقدمات کا پتہ نہیں چلتا. ججز آرڈر جاری کرتے ہیں اور بعد میں سال کے بعد پتہ چلتا ہے وہ آرڈر تبدیل کر دیا گیا تھا اور اس آرڈر پر کوئی ڈیٹ بھی نہیں ہوتی. یہ سارے ڈاکومنٹس کے ساتھ میں نے سپریم کورٹ میں 2012 سے میرے ریفرنسز ہیں, اور ابھی میں نے اس کے اوپر ایک ریٹ دائر کی پنڈی ہائی کورٹ میں جس کے اندر وہ میں نے سارے لگایا. اس میں میری ایک ہی ریکویسٹ تھی کہ یہ ہائی کورٹ جو ہیں وہ رولز اینڈ آرڈرز کے تحت چلائی جائیں. انگریز بہادر نے جب یہ ہائی کورٹ بنائی تو اس نے ایک ہائی کورٹ رول اینڈ آرڈر بھی بنائے تھے. میں نے کہا جی اس کے مطابق چلائیں تو کسی کو شکوا نہیں ہوگا, کوئی کیس لاپتہ نہیں ہوگا, کیس آگے پیچھے نہیں ہوگا. تو ہائی کورٹ نے سننے سے معذرت کر لی اور کہا کہ جی ہم تو سن نہیں سکتے, آپ سپریم کورٹ چلے جائیں. اب وہ سپریم کورٹ میں وہ کیس میرا لگا ہوا ہے جس کے اندر یہ سارے آرڈرز میں نے لگایا کہ کس طرح فون آنے پر عدالتیں چینج ہوتی ہیں, ججز چینج ہوتے ہیں, جج بینچ نئے بنتے ہیں. ڈاکومنٹری پروف ہے, اور اس پہ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ ہم نے اپنا ایک میکنزم بنایا ہوا ہے کیسز سننے کا. میں کہا سر میکنزم آپ نے کس طرح بنا لیا ہے؟ 12 جو کیس پینڈنگ ہے جس میں 5 ججز کے نام ہیں وہ آپ سن نہیں رہے, اور آپ نے 17
ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا جی,
آپ سماعت کر رہے ہیں.
آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. بیرسٹر امجد ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا. ہمارے کچھ کالرز ہیں, انعام صاحب اور بھٹا صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. پہلے ہم ذرا اپنے کالر سے بات کر لیں. راجا محبوب صاحب ہیں جہلم سے. جی راجا صاحب آپ لائن پر ہیں. افضل صاحب چکوال سے. ہلو افضل صاحب چکوال سے. اسلم نیازی صاحب میاں والی سے ہمارے ساتھ ہیں. فرمائیے اسلم نیازی صاحب. وعلیکم السلام.
السلام علیکم جعفری صاحب.
وعلیکم السلام.
میں یہ ایڈوکیٹ سلطان خیر میاں والی سے بات کر رہا ہوں.
جی
جہاں رنگ کے پروگرام میں میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی جناب عمران خان صاحب سے کہ میاں والی کے حلقہ 95 نے آپ کو شناخت دی اور آپ نے میاں والی کو شناخت دی ہے, تو آپ مہربانی سے پہلے وہ لاہور کا جو ہے نا وہ حلقہ کرنے والے تھے, لیکن اب خوشی کی بات یہ ہے میاں والی کا حلقہ بگین رکھا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کی انفارمیشن کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نیب نے یہ جو سی پیک پہ جو ہے نا زیادہ تر کمپنیوں کو جو ہے نا وہ بند کر دی ہے, ان کی مشینری جو ہے نا وہ جمع ہو گئی ہے اور وہ جو ہے نا لوگوں کو نکال رہے ہیں, صرف سینئر حضرات کو رکھ رہے ہیں اور باقی لوگوں کو فارغ کر رہے ہیں. یہ آپ کی انفارمیشن کے لیے جو ہے نا میں
بہت شکریہ آپ کا. سامعین قبل اس کے کہ ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب جائیں ہم بتاتے چلیں کہ اس وقت ہمیں فیس بک پر بے شمار لوگ سن رہے ہیں. نادر خان صاحب ہیں, دشتی وحید اللہ صاحب ہیں, نصر اللہ خان صاحب ہیں, حافظ عطاء الرحمان صاحب ہیں, خان صاحب ہیں, یہ تمام لوگ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں. اور اب ہمارا اگلا موضوع جو ہے وہ بھی قانون سے ہی متعلق ہے اور سپریم کورٹ کے ہی حوالے سے ہے. پاکستان کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا ہے کہ اگر لاپتہ افراد کے معاملات سے نمٹنے میں مستقبل قریب میں مناسب پیش رفت نہ ہوئی تو عدالت عظمیٰ اس معاملے پر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی سمجھتے ہوئے یہ معاملہ آئین کے تحت دیے گئے اختیار کے تحت خود کارروائی کرے گی. بھٹا صاحب کیا کارروائی کر سکتا ہے سپریم کورٹ اس سلسلے میں؟
سر
सर जो क्या कार्रवाई कर सकते हैं सबके सामने, हर पाकिस्तानी को पता है, हर वकील को पता है किस किस्म की कार्रवाई हो सकती है। बात यह है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम है वो खासा कमजोर है। सिर्फ बात कर देने से, कह देने से कि जी हम बड़े स्ट्रांग हैं, मामलात स्ट्रांग नहीं हो जाते। ये जो हाल ही में जो वाकयात पाकिस्तान में सामने आए हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, ये बहुत ज़्यादा तश्वीशनाक हैं। और मैं समझता हूँ कि खास तौर पर बैन अवी दहशतगर्दी के खिलाफ काम करने वाले जो इदारे हैं, इंटरनेशनल इदारे, यकीन वो भी इस बात को फोकस करके बैठे होंगे कि किसी मुल्क की कमजोर जुडिशी जो है वो भी बहुत बड़ी जो है इंकरेजमेंट हो सकती है ऐसे लोगों के लिए कि जो दुनिया को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए अदालतों का मजबूत हो जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। न सिर्फ ठीक है अदालतों का मजबूत होना, बल्कि अदालतों में बैठने वाले अफराद का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है, उनका तहफ्फुज बहुत जरूरी है। और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि कोई शख्स जो है किसी भी लिहाज से उस सिस्टम को डिट्रैक्ट ना कर सके और आसानियां पैदा हों। लेकिन पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई केस ऐसा नहीं है, बहुत कम ऐसे केस आए होंगे कि जिसके लिए कहा जा सके कि इफेक्टिव किस्म की प्रोसीडिंग हुई है मिसिंग पर्सन से मुतालिक या अदरवाइज, जो इवन हत्ता की जो आम पुलिस स्टेशन के अंदर जो चीजें होती हैं आम केसेज में जिनको उठाया जाता है उन ऑफिसर के खिलाफ भी बड़ा इक्का दुक्का शायद किसी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ भी कार्रवाई हुई हो, वहां भी ऐसी चीजें नहीं इफेक्टिव किस्म की प्रोसीडिंग, हालांकि कानून मौजूद है, हर चीज मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि महज कह देना काफी नहीं होता, उसके लिए पूरा सिस्टम, एक हालात और वाकयात चाहिए होते हैं। उसके अलावा कोई कार्रवाई करना तकरीबन ये नामुमकिन हो जाता है।
अच्छा।
और आपको पता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो काफी डिफरेंट है, और मैं नहीं समझता कि शायद कोई ऐसा जिस किस्म की बात कही गई है ऐसा कोई स्टेप, इतना सख्त कदम पाकिस्तान की अदलिया ले सके ऐसे
मामले। अच्छा करें इनाम, ये बताइए कि आप भी मिसिंग पर्सन्स के वाकयात को देखते हैं और जाहिर है कि आप एक्टिव भी हैं खासे उस सिलसिले में, अब तक जो पेशरफ्त हुई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
अब हम देख के बड़े हैरान होते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर तोहीन अदालत के केस चल रहे हैं और सियासतदानों को मामूली मामूली बातों पर पांच पांच साल के लिए नाइल किया जा रहा है और उनपे जुर्माने किए जा रहे हैं, जबकि इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर लापता अफराद के केसेस के अंदर हमने तोहीन अदालत के मुकदमात भी दायर किए, किसी एक मुकदमे में भी उनको नोटिस तक नहीं जारी किया गया। इफ्तिखार चौधरी साहब के जमाने में इंटरमेंट सेंटर में से 35 अफराद को उठा लिया गया, इंटरमेंट सेंटर के इंचार्ज पेश ही उन्होंने रिकॉर्ड पेश किया कि ये 35 लोग फौज उठाकर ली गई है। इफ्तिखार चौधरी साहब ने फुल बेंच में बैठ के ये ऑर्डर लिखा कि आर्मी के पास कोई इख्तियार ही नहीं है इसको इनको ले जाने का, और हुक्म दिया कि इन पे पर्चा दर्ज किया जाए।
मगर कर्नल इनाम साहब, कर्नल इनाम साहब एक बात ये बताइए मुझे जी, एक बात मुझे ये बताइए कि फौज और एजेंसियां बिल्कुल वाजह तौर पर डिनाई करती हैं कि हम नहीं उठाते, ना हमने उठाया है, और अगर हम उठाते हैं तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हैं।
हो गया ना वहां पर, उन्होंने मान लिया, आर्मी ने तस्लीम कर लिया कि उठाया गया है, और उसके बाद ये हुआ कि चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म दिया कि इन पर पर्चा दर्ज किया जाए, और वजारत दिफा की तरफ से फौज के जूनियर अफसर पे पर्चा दिया गया, FIR दर्ज हो गई 35 अफराद को उठाने की। और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने लिखा कि ये क्योंकि अब साबित हो चुका है एजेंसियों की तहवील में है तो इनको रिहा किया जाए और बताया जाए, आज तक उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। इसके अलावा बेशुमार लोग हैं, जस्टिस अपना नासरुल मुल्क साहब जब चीफ जस्टिस थे तो मैंने केस पेश किया, मैं कहा सर ये बंदा तस्लीम वो कर चुके हैं हमारे पास है, सिर्फ हमें ये बताया जाए किस जुर्म में गिरफ्तार किया जाए। 2013 में उन्होंने
अच्छा आप इस मसले के हल के लिए क्या तजवीज पेश करेंगे? आपके साथ एक इख्तिसार, मेरे पास वक्त बहुत कम है, इस मसले के हल
में यह है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह साकिब निसार साहब ने फरमाया हम करेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन केसेज में साबित हो चुका है कि वो लोग उनकी कस्टडी में है और हम सबूत दे चुके हैं, और जिन केसेस में उन्होंने खुद तस्लीम किया कि हमारे पास इतने हजार लोग बंद हैं 11 इंटरमेंट सेंटर में, उनके बारे में फैसला दिया जाए कि उनको अदालतों में पेश किया जाए, और उन अगर वो अदालतों में पेश न करें तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जो लोग उनकी कस्टडी में 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं उसका मुकदमा पर्चा दर्ज किया जाए और उन तमाम लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ये हमारा मुतालबा है।
जुल्फिकार भुट्टा साहब, आप इस इन मुतालबात के पूरा होने का कोई इम्कान देखते हैं?
نئی حکومت کے دور میں؟
ایسے کوئی چانس نہیں, اور ایسی کوئی پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس میں ایسی بات کہنا کہ جناب علی ایسے ایکشن ہوں گے, ایسی کاروائیاں ممکن ہیں, بالکل نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی چیز پاسبل ہے. اور حالات اور اس جو پریویس ریکارڈ ہے ہمارا, اور پاکستان کے حالات بڑے کمپلیکیٹڈ ہیں ان معاملات کے متعلق, لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی ایسا کوئی ایکشن جس طرح کا کہا گیا ہے کہ ہم ایسی کاروائی کر دیں گے, جیسے میں نہیں سمجھتا کہ یہ پاکستان پریکٹیکلی یہ اتنا آسان ہوگا یا کیا جا سکے گا. اور اس کے علاوہ اب یہ بھی ہے کہ آگے دیکھیں جو بھی ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں, ریٹائرمنٹ کے بس قریب آ جاتے ہیں, تو ان چیزوں کے لیے خاصا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اور یہ محض باتیں تو ہو سکتی ہیں, لیکن اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اگر کوئی اس کا کوئی ایسا ریزلٹ جو لوگ سمجھ رہے ہیں,
بہت شکریہ ذوالفقار احمد بھٹا صاحب, کرنل انعام صاحب, آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. سامعین, ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب. شکاگو سے ہمارے ساتھ اس وقت جناب ظفر بخاری صاحب ہیں.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
اور اس وقت ہمارے ساتھ تو فیس بک پر کچھ لوگ ہیں. محمد سعید صاحب ہیں, عاطق الرحمن صدیقی صاحب ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ کورٹس کی جو تفتیش کا طریقہ کار ہے اس کا درست فنکشن کس طرح سے ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ تو شمس و چترال صاحب ہیں, چترال سے شمس صاحب ہیں, جو انہوں نے صرف کوئی کمنٹ نہیں کیا, صرف اپنا نام دیا, انہوں نے ہمارا پروگرام سن رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب, جو ہمارا آخری موضوع ہے آج کے پروگرام کا. امریکہ میں وقت مدتی انتخابات اب تقریباً 100 دن کے قریب رہ گئے ہیں اس میں, اور آج بھی یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ روس نے 2016 کے انتخابات کی طرح اس دفعہ بھی ان وسط مدتی انتخابات میں بھی مداخلت کرنے کی کوشش کی ہے. اور ظاہر ہے کہ امریکہ میں یہ بات باعث تشویش ہے. ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے جس کے بعد پھر ظفر بخاری صاحب سے گفتگو کریں گے.
جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر نے انتباہ کیا ہے کہ انتخابات سے قبل ہی روس امریکہ کو کمزور اور منقسم کرنے کی کوششیں کر رہا ہے. ٹرمپ انتظامیہ وسط مدتی انتخابات میں بیرونی مداخلت پر تشویش کا اظہار کر رہی ہے, اور وہ ہر قسم کی مداخلت سے بچنے کے لیے ضروری اقدامات کر رہی ہے. نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ڈان کورس کہتے ہیں,
In regards to Russian involvement in the midterm elections, we continue to see a pervasive messaging.
وسط مدتی انتخابات میں روسی مداخلت کے سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس کی جانب سے گمراہ کن پیغامات کا سلسلہ جاری ہے, جن کا مقصد امریکہ کو کمزور اور منقسم کرنا ہے. قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن, ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کرسٹوفر رے, ہوم لینڈ سیکیورٹی کی وزیر نیلسن اور جنرل پال نیکاسون نے بھی نامہ نگاروں کو اس کے بارے میں اپنے خیالات سے آگاہ کیا. ان سب کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ انتخابی عمل کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کو اولین ترجیح دی جائے.
جی ظفر بخاری صاحب, یہ بتائیے جو صورتحال ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی امریکہ کے جو وسط مدتی انتخابات ہیں ان پر کوئی اثر ڈال سکیں گے اس 16 کے تجربے کے بعد؟
اس کے لیے جو ہے یہ بہت بہت مشکل ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ 1.5 سال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر جو کرٹیسزم ہوئی ہے کہ ان کا جتنا سافٹ کارنر تھا ٹورڈز ولادیمیر پوٹن اور ان کا انٹرفیئرنس الیکشنز کے اندر, جبکہ ایک طرف سے رشیا نے اس کو نہ صرف ڈینائی کیا بلکہ انہوں نے یو ایس گورنمنٹ سے انہوں نے اس کے تمام پروف وغیرہ بھی مانگے. ایٹ دا سیم ٹائم یہ ضرور ہے کہ جیسے اپنا کچھ امریکن یہ جو ان کے رولنگ پارٹی ہے ان کے کچھ آفیشلز آف کورس انڈائٹ بھی ہوئے ہیں اس سلسلے میں, لیکن اتنی کلیئر پکچر ابھی بھی نہیں ہے کہ رشیا جو ہے وہ اس انداز سے اس سال کے الیکشن میں کسی بھی طریقے سے انفلوئنس کر سکے گا جتنا کہ اس کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے. اس کے اندر میجر جو اس میں ایشو ہے ایکچولی وہ یہ ہے کہ یہ ایک سائیکولوجیکل وار ہے جو کہ اس وقت انٹرنیشنل لیول کے اوپر بٹوین رشیا اینڈ بٹوین یو ایس ہو رہی ہے. خاص طور پہ اس کو اگر ہم ایک وائڈر اپنا اسپیکٹرم میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت امریکہ کا جو ٹریڈ وار ہے ایکچولی وہ اس سے کنیکٹڈ بھی ہے, اور اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ بڑا ایک چھوٹا سا الیکشن کا ایشو ہے, لیکن جتنے بھی ایشو ہیں انٹرنیشنل فورم کے اوپر ان میں آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ وہ ایشو نہ صرف انٹر لنکڈ ہیں ود ایچ ادر بلکہ وہ انٹر ڈیپینڈنٹ بھی ہیں وچ ادر. رشیا جب یہ فیل کرتا ہے کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان میں ٹینشن چل رہی ہیں تو ایٹ دا سیم ٹائم وہ اپنا بھی ویٹ انٹرنیشنل فورم پہ بڑھانے کے لیے وہ اس قسم کے چیزوں کو وہ پروموٹ کرتا ہے, جیسے کہ ایک پرسیپشن ڈیولپ کرنا کہ رشیا کے اندر اتنی پاور بھی ہے کہ امریکن گورنمنٹ جو ہے یا امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ یہ فیل کرتی ہے کہ شاید انہوں نے ہمارے سسٹم میں جو ہے پینیٹریٹ کیا ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, امریکہ سسٹم بیکاز آف اٹس ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس کے اندر اس لیول پہ پینیٹریٹ کرنا تقریباً امپاسبل ہے کہ جہاں پر کہ آپ جا کے ریزلٹس کو آپ بالکل ایون 180 تو بہت دور کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں ایون 90 degrees کا اینگل بھی اگر آپ لیں تو اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں.
اچھا مجھے, میرے پاس وقت بہت کم ہے, مجھے یہ بتائیے کہ رابرٹ مولر صاحب جو تحقیقات کر رہے ہیں, صدر ٹرمپ نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ یہ سب وچ ہنٹ والی بات ہے اور اب اس کو ختم ہونا چاہیے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اب یہ اذکار رفتہ ہو گئی ہے, آبسلیٹ ہو گئی ہے؟
نہیں, میں اس کے اصل میں دو ہیں ڈائمینشن. ایک تو اس کی ڈائمینشن ہے کہ جس کو کہ ہم لیتے ہیں لیگل ڈائمینشن. جب ہم لیگل ڈائمینشن لیتے ہیں تو لیگل ڈائمینشن میں تقریباً یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کو مورلی بہت کم رائٹ ہے اور ایتھیکلی بھی کہ وہ کسی قسم کی بھی انویسٹیگیشن کو جو ہے نا, جو کہ خاص طور پہ ان کی ایڈمنسٹریشن پہ ہو رہی ہے, اس کو وہ خود سے ختم کر سکیں یا کسی ایگزیکٹو آرڈر سے ختم کر سکیں, وہ صرف پولیٹیکلی اس کو کہہ سکتے ہیں. دوسری طرف اس کی پولیٹیکل ڈائمینشن بھی ہے, اور اس میں پولیٹیکل ڈائمینشن اس میں کوئی شک نہیں کہ ریپبلکنز اس چیز کو کلیم کرتے ہیں کہ رابرٹ مولر کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ بالکل اننیسیسری ہے اور اتنا بڑا امپیکٹ امریکن الیکشنز میں نہیں ہوا ہے. لیکن آن دا ادر سائڈ اگر ہم ڈیموکریٹک ویو کے پوائنٹ آف ویو سے لیں تو اس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ملٹیپل فیکٹر سے اس کے اندر, جس میں ایک رشین فیکٹر بیچ میں سے ایمرج ہو گیا جس میں کہ ان کا تھا کہ ہلری کلنٹن کو کسی طریقے سے بھی ڈیفیٹ ہو سکے. تو بیسیکلی اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ پاپولر ووٹ ہو سکتا ہے کہ ہلری کلنٹن کو زیادہ پڑے ہوں, لیکن جو امریکن الیکٹرل کالج کا جو سسٹم ہے اس سسٹم کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے بہت تھوڑے سے لیول کے اوپر کہیں پینیٹریشن ہوئی ہو, لیکن اس کی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, اس کی انویسٹیگیشن جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے اینڈ آئی تھنک اٹ ول کنٹینیو.
تو اس کی کوئی مطلب جو آپ سمجھتے ہیں کوئی امپیکٹ ہوگا جو اس وقت صورتحال ہے اس کے اوپر, الیکشن کے اوپر؟
نہیں, اس کا اتنا زیادہ امپیکٹ اس وقت الیکشن کے اوپر نہیں ہوگا. اور اس میں ایک چیز جو کہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی فیور میں جاتی ہے, خاص طور پہ دو فیکٹر اس میں یہ کہتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ یو ایس اکنامک جو ہے گروتھ, اس کے پازیٹو سمٹم.
میرے پاس بات بالکل ختم ہو گیا ہے بالکل. تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایک بڑے اہم موضوع پر اظہار خیال کیا. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی اب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کی پروڈیوسر تھیں گلرخ. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے۔
پاکستان کے انتخابی نتائج میں تاخیر، ذمہ دار کون؟ خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ پاکستان میں انتخابات تو ہو گئے لیکن اپنے پیچھے بہت سے سوالات چھوڑ گئے ہیں جن کا تعلق غیر شفافیت سے ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتوں اور ناقدین کا کہنا ہے کہ انتخابی نتائج میں زیادہ تر رد و بدل پولنگ مکمل ہونے کے بعد نتائج کے درمیان طویل تاخیر کے دوران کی گئی۔ الیکشن کمیشن تاخیر کی ذمہ داری نتائج کی ترسیل کے لیے پہلی بار متعارف کرائے جانے والے الیکٹرانک نظام کی ناکامی پر ڈال رہا ہے۔ اب حال ہی میں ایک نیا فریق نادرا سامنے آیا ہے۔ اصل میں نتائج کی ترسیل کے لیے الیکشن کمیشن اور نادرا کے دو الگ الگ نظاموں کو مربوط کیا گیا تھا۔ دونوں ہی تاخیر کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈال رہی ہیں۔ یہ سسٹمز کس طرح کام کرتے ہیں اس بارے میں نادرا کے سابق چیئرمین طارق ملک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
دو سسٹم تھے، ایک ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم تھا جو نادرا نے ای سی پی کی معاونت کے لیے بنایا، اور ایک ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم ہے۔ ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ جو فارم 45 ہیں ان کی ترسیل کرتا ہے ریزلٹ کو، پولنگ اسٹیشن سے ریٹرننگ آفیسر تک لے کے جانے کے لیے انہوں نے ایک ایپ بنائی تھی، اور ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ فارم 49 جنریٹ کرتا ہے، اور وہ ایک آف لائن سسٹم ہے، وہ الگ سسٹم ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے، اس میں نادرا کا میرے خیال میں رول نہیں تھا۔ اب یہ جو بریک ڈاؤن ہوا ہے اس ایپلیکیشن میں، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس کے لیے تحقیقات کرنی چاہیے میرے خیال میں۔
پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی یا پلڈیٹ کے صدر احمد بلال محبوب نے کہا کہ اگر سسٹمز کی خرابی اس تاخیر کی وجہ تھی تو اس کا پہلے سے مستند ٹیسٹ کیوں نہیں کیا گیا تھا، اور اگر کوئی سٹینڈ بائی انتظام نہیں کیا گیا تھا تو یہ بد انتظامی کی نشاندہی کرتا ہے۔ تاہم اب جبکہ نادرا کا کہنا ہے کہ سسٹم خراب نہیں تھا اور یہ تاخیر ٹیکنیکل نوعیت کی نہیں تھی، تو اس دوران نتائج میں رد و بدل کا امکان موجود تھا، اس لیے اس بارے میں ایک آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔
آزادانہ سے مراد یہ ہے کہ ایسا ادارہ ہو، ایسے لوگ ہوں جن کے اوپر وہ تمام لوگ جو اثر انداز ہو سکتے ہوں، اس طرح کس کا کسی نہ کسی انداز میں اس پورے الیکشن کے سسٹم میں کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ تھا، وہ اس کو ڈکٹیٹ نہ کریں بلکہ آزاد لوگ کریں۔ اور اس کے بعد، اور یہ آزادانہ مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کے اتفاق رائے سے کوئی ایسا ادارہ تحقیق، ایسا کمیشن بنے یا کمیٹی بنے جو اس کی تحقیقات کرے، تو جب ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ڈیلے کیوں ہوئی، کیونکہ صرف ڈیلے ہی پرابلم نہیں ہے۔ اگر صرف ڈیلے پرابلم ہوتی تو اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے کہ ریزلٹ کچھ دن بعد آ گئے۔ پرابلم یہ ہے کہ اس ڈیلے کے ساتھ یہ شک بھی وابستہ ہے کہ یہ جو ریزلٹ ہے اس کے اندر کوئی مینیپولیشن کی گئی ہے، یعنی اس کے اندر رد و بدل کیا گیا ہے، جو ریزلٹ بدلے گئے ہیں۔ یہ تحقیقات ہوگی، تو جب تک تحقیقات نہ ہو اس کے بارے میں ماسک کے آثار آئی ہیں، شکوک ہیں، دعوے ہیں اور الزامات ہیں، لیکن حتمی رائے نہیں دی جا سکتی کہ کیا وجہ ہے۔
اور نادرا کے سابق چیئرمین طارق ملک نادرا کا بھی یہی خیال تھا۔
ہر الیکشن کے بعد ٹیکنالوجی کو بدنام کیا جاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پچھلے الیکشن میں بھی مقناطیسی سیاہی کا ایک ایشو ابھرا اور اس طرف سب کی اٹینشن چلی گئی کہ سیاہی اصلی لی تھی یا غلط لی تھی۔ اس الیکشن میں بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آر ٹی ایس فیل ہو گیا اس لیے نتائج لیٹ۔ پچھلے الیکشن سے اگر آپ کمپیئر کریں تو نتائج بہت لیٹ پہنچے ہیں۔ پچھلے الیکشن میں تو آر ٹی ایس سسٹم نہیں تھا، ٹیکنالوجی نہیں تھی، پھر میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے الیکشن میں جلدی ریزلٹ کیسے مرتب ہو گئے ایک ٹیکنالوجی کے بغیر بھی۔ میں نہیں سمجھتا کہ ٹیکنالوجی کے فیلئر کی وجہ سے نتائج جو ہیں وہ تاخیر کا سبب بنے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شاید کوئی اور وجہ ہوگی جو میں وہاں تو نہیں ہوں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ انہوں نے کیوں حکم دیا کہ آر ٹی ایس سسٹم کو بند کر دو، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر انہوں نے آر ٹی ایس سسٹم کو تکنیکی خرابی کی وجہ سے بند کرنے کا بھی حکم دیا تو پھر بھی ریزلٹ میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی، کیونکہ مینولی بھی وہ ریزلٹ جلدی آ سکتے تھے۔
آئندہ چند دنوں میں نئی حکومتیں قائم ہو جائیں گی، لیکن نتائج کی تاخیر سے منسلک غیر شفافیت اگلے انتخابات تک چلتی رہے گی۔ اب یہ انتخابی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نتائج کی ترسیل کا فول پروف سسٹم متعارف کرائیں تاکہ تاخیر غیر شفافیت سے منسلک شکوک و شبہات کا سبب نہ بن سکے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے۔